আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। আজ কি আমারি ইস রূহানি তরবিয়তি নশিস্ত কা উনওয়ান হ্যায় খলওয়াত ইয়া গোশা নশিনি। পহলে ইয়ে সমঝিয়ে কি খলওয়াত কিসে কহতে হ্যায়, খলওয়াত কিউ জরুরি হ্যায় আর খলওয়াত কে ক্যা ফওয়ায়েদ হ্যায়, ইয়ে তিন চিজে হাম আপকে সামনে বয়ান করেঙ্গে। খলওয়াত কে মানা তনহাই আর ইসি কা এক অপোজিট লফজ হ্যায় জলওয়াত, খলওয়াত আর জলওয়াত। জলওয়াত কে মানা জাহির আর খলওয়াত কে মানা বাতিন। গোশা নশিনি ইসকা দূসরা নাম হ্যায়, یعنی تنہائی میں بیٹھنا, ایک انسان سب سے الگ ہو کر بالکل تنہا بیٹھ گیا, آپ کہیں گے یہ خلوت میں چلا گیا, اب آپ سب کے ساتھ ہیں تو یہ جلوت. بالفاظ دیگر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر اور باطن, جلوت ظاہر ہے خلوت باطن ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا, خلوت اور جلوت. جلوت ظاہر ہے آپ تمام حضرات کے سامنے بیٹھے, اور جب یہاں سے اٹھ کر بالکل علیحدہ کورے میں جا کر بیٹھ گئے, کسی تنہائی میں بیٹھ گئے, تو اس کو کہیں گے خلوت. ظاہر اور باطن ان دونوں چیزوں کا ایک ہونا ضروری ہے. جس کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہے, بات سمجھ رہے ہیں, جس کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہے, یعنی جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے وہ مومن ہے. اب ہم ڈبل پالیسی اختیار کرتے ہیں نا, ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. ظاہر میں بڑے متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, جیسے یہ اذان ہو چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلو, اور باطن میں گھر میں پتہ ہی نہیں اذان ہو رہی ہے, لگے ہوئے اپنے کام سے, ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے, وقت نکل گیا. اس کو کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں تضاد ہے, خلوت اور جلوت ایک نہیں ہے. تو جس کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہے, یعنی جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے, جیسا ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس سے بہتر اس کا باطن ہے, جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں اس سے بہتر ہے, وہ مومن ہے. اور جس کی جلوت اس کی خلوت سے بہتر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی ظاہر میں تو بڑا متقی پرہیزگار نظر آ رہا ہے, باطن میں کچھ بھی نہیں, وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کر رہا ہے, متقی ظاہر کر رہا ہے, پرہیزگار ظاہر کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے بڑے متقی بن کر, اور بعد میں دیکھو تو کوئی چیز اس کے اندر نہیں. جھوٹ کی کثرت ہے, غیبت ہے, چگلی ہے, لوگوں کی دل آزاری ہے, ساری چیزیں ہیں. اس لیے پہلی چیز اہل طریقت کے لیے کیا ہے کہ ہماری خلوت اور جلوت ایک ہونی چاہیے, ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. ہم جیسے نظر آتے ہیں ایسے ہی اندر سے بھی ہوں. جس طرح آپ لوگوں کے سامنے نماز کی پابندی کرتے ہیں, اسی طرح بالکل تنہا ہوں جہاں کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, اس وقت بھی نماز کی پابندی, تب آپ مومن ہو جائیں. اس لیے کہ جب کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا, ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا, اور وہ ایسا دیکھنے والا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسے ہی رات کی تاریکی میں دیکھتا. یہی فرق ہے ہم میں اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین میں. ہم ظاہر میں متقی نظر آتے ہیں, باطن میں کچھ نہیں. اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے. جس طرح وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, باطن میں اس سے زیادہ بہتر ان کا عمل ہے اور وہ درجہ کمال کو پہنچے. اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, نہیں ہم کچھ نہیں, ہم فقیر ہیں, حقیر ہیں, کوئی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن باطن میں چھپ کر رات کی تنہائیوں میں گوشہ نشینی اختیار کر کے خلوت میں اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات و مراتب بتا کر. تو اہل طریقت کے لیے یہ لازم ہے، ہم سب اہل طریقت ہیں نا، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہماری خلوت اور جلوت ایک ہونی چاہیے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. جس طرح ہم ظاہر میں نظر آتے ہیں ہم اپنے گھر میں بھی اسی طرح ہوں. جس طرح ہم ظاہر میں، اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر سب بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اگر آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے نا، یہ ایک آدمی اٹھ کر کیوں نہیں گیا، اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اذان ہو رہی ہے اور یہ یہاں بیٹھا باتیں کر رہا. آپ فوراً اٹھ کر جائیں گے لوگوں کے ڈر سے، لوگ کوئی مجھے کہہ نہیں دے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. اور گھر میں کبھی خیال بھی نہیں آتا، کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں. کیفیت یہ ہونی چاہیے جس طرح آپ لوگوں کے سامنے نماز کی پابندی کرتے ہیں، بالکل تنہا ہوں اس وقت بھی پابندی، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے آدھی رات عبادت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا یہ جا رہے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ پوری رات جا کر عبادت کرتے ہیں. اسی دن سے آپ نے پوری رات جا کر عبادت شروع. فرمایا ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق ہونا چاہیے، لوگ سمجھتے میں پوری رات کرتا ہوں اور میں تو آدھی رات کرتا ہوں. اسی دن سے پوری رات عبادت، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا، روزانہ ایک کلام پاک، 2 رکعت نفل میں ایک کلام پاک امام اعظم ختم کر دی. یہ ہے ان کا تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، خلوت اور گوشہ نشینی. گوشہ نشینی کا مطلب بالکل علیحدہ آدمی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ چلہ کشی جو ہے یہ کیا ہے، بزرگان دین اپنے مریدین کو، متقدین کو جو چلہ کشی کراتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اور چلہ کیسے کراتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ آپ تسبیح لے کر نکل جائیں اور روڈ پر آپ پڑھتے پھرے چلہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے. بالکل علیحدہ ایک حجرے میں بٹھا دیا. بعض دفعہ تو روزہ رکھنا پڑتا ہے، احرام باندھنا پڑتا ہے، مختلف ہر چلے کے الگ الگ شرائط ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا سے بالکل الگ ہو کر ایک کونے میں بٹھا دی. اب وہاں بیٹھ کر تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، تیسرا کوئی نہ ہو، بس وہاں بیٹھ کر وہ ایک اسم پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ورد کر رہا ہے، 3125 مرتبہ کر رہا ہے، یا 1.25 لاکھ، جو جیسی جس کی تعداد ہے، جس اسم پاک کی وہ کر رہا. اس میں کیا ہوا؟ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا اس کا نور اس کے قلب میں داخل ہونا شروع ہو، رحمتوں کی برسات ہو گئی اس کے قلب میں. جب نور داخل ہوا اور قلب روشن ہو گیا، اس کے اندر روحانیت آ گئی، درجات مراتب بلند ہو گئے، اس کے نفس کی اصلاح ہو گئی. یعنی ایسی جگہ وہ عبادت کر رہا ہے جہاں خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اسی لیے کہتے ہیں ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب بعض لوگ تسبیح لے کے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، بزرگان دین نے منع کیا، چھپا کے پڑھو، نماز دکھا کے پڑھو، عبادت چھپ کے کرو. کیا مطلب؟ دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھ لو، نہیں، مقصد یہ کہ جب ٹائم ہو جائے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو شرم کی ضرورت نہیں کہ کوئی کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو جائے، اس لیے نماز میں شرم نہیں، جب وقت ہو کھڑے ہو جائیے. ہاں اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اکثر دیکھا گئے نا، محفل میں بیٹھے ہیں لوگ، تسبیح چل رہی، باتیں بھی چل رہی، تسبیح بھی چل رہی، زبان بھی چل رہی ہے اور تسبیح بھی، پتہ نہیں چل کیا رہا ہے. جو کچھ پڑھو گے وہی تو گنو گے نا، جب زبان سے باتیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ تسبیح کیوں چل رہی ہے؟ کیا باتیں گن رہے ہو، کتنی باتیں کر لیں؟ بزرگان دین نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، ریاکاری نہیں کی کہ تسبیح لے کر اور بازار میں گھوم رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی تسبیح، یا اگر بڑی سے بڑی ہے کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں. لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو دکھا رہے ہیں وہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو ہمیں تسبیح لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کو چھپا کر پڑھیے خاموشی کے ساتھ، کسی کو ظاہر نہ ہو. ہم جس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، تو اس کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ तो इसलिए जो लोग ये रियाकारी करते हैं उनका अमल बेकार हो जाता। इसलिए कहते खलवत और जलवत एक होनी चाहिए, जैसे हम जाहिर में वैसे ही बातिन, जैसे बातिन में वैसे ही जाहिर। तो इसलिए अहले तरीकत के लिए खलवत जरूरी है। आप देखते हैं खानकाहों में हुजरे हैं, बुजुर्गान दीन के खानकाहों में, पाक पट्टन चले जाइए, हजरत साबिर पाक का हुजरा आज भी मौजूद है। लाहौर चले जाइए, दाता गंजबख अली हिजवेरी के कदमों में सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का हुजरा है ना मौजूद। मस्जिद भी करीब थी, गरीब नवाज मस्जिद में क्यों नहीं बैठे, दाता के कदमों में बैठे, हुजरे में बैठे, कदमों में बैठे, वहां से फीज़ो बरकात हासिल। क्या मस्जिद में नहीं मिल सकते थे? बिल्कुल मिल सकते थे, लेकिन बताना यह था कि वली के कदमों में भी मिलता है। और फिर पुकारा गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल का मिलारा रहन। इसी तरह बंगाल चले जाए, पंडवा शरीफ में हजरत मखदूम समनानी का हुजरा। ये सारे हुजरे जो हैं ये क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? ये वही खलवत है गोशा नशीनी, कि ये बिल्कुल मखलूक से अलग होकर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, रुजू इल्लाह होते हैं और उसका जिक्र मुबारक करते हैं। इसके फवाइद हैं गोशा नशीनी के, इंसान अपने जहन से तमाम ख्यालात निकाल दे। अब इसकी मिसाल आप ये समझें, एक चीज आप लोगों में बैठकर पढ़ें, मिसाल के तौर पर अल्लाहुस्समद, एक वजीफा है ना मुरीदीन को बताया, बहुत से लोग पढ़ते हैं, मजमा है, आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं, बातें भी हो रही, आपका क्या हाल है? ठीक है अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। कब आए घर से, क्या हुआ? ठीक है अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। सारी चीजें चल रही है ना, दुनियावी बातें और ये भी, फायदा होगा। और एक चीज है कि बिल्कुल अलग होकर हुजरे में बैठकर सिर्फ अल्लाह की याद दिल में, उसका जिक्र जबान पर मुसलसल पढ़ रहे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाए। जब आप अलहदा बैठकर कोई भी वजीफा पढ़ेंगे और उसमें कोई दुनियावी बात ना हो, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं जब आप पढ़कर फारिग होंगे आपको महसूस होगा कोई चीज मेरे दिल के अंदर उतर गई। वो नाम दिल के अंदर उतरता है, उसका नूर दाखिल होता, और जब दिल में नूर दाखिल होता है तो फिर चेहरे से भी जाहिर होता। ये चीज, इसलिए ये खलवत और गोशा नशीनी जरूरी है। हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रिसाला कुशैरिया तसव्वुफ में बड़ी अहमियत रखता है। चुनाचे आइए देखें कि वो खलवत के मुतालिक क्या फरमाते हैं। इमाम कुशैरी फरमाते हैं, खलवत अहले सफा की सिफत है और गोशा नशीनी अल्लाह ताला के साथ विसाल की अलामत है। मुरीद के लिए इब्तिदा में अपने हम जिनसों से अलहदा रहना जरूरी है, फिर आखिर में खलवत बहुत जरूरी। ये उन्हीं के अल्फाज में बयान करूं, ताकि उसे अल्लाह ताला के साथ उन्स हो जाए यानी मोहब्बत। और जब कोई बंदा गोशा नशीनी इख्तियार करता है तो उसका हक यही है कि उसका अकीदा ये हो कि लोगों से अलग रहने में लोगों के शर से बचे, यानी मैं जो लोगों से अलग हो रहा हूं लोगों के शर से बचने के लिए, इसलिए वो गोशा नशीनी को इख्तियार करता है। इमाम अबुल कासिम कुशैरी इसकी वजाहत फरमा रहे, मतलब क्या है अब इसको मजीद आसान कर दूं। लोगों के साथ बैठकर किसी की गीबत होगी, किसी की दिल आजारी होगी, किसी की चुगली होगी, झूठ बोलेगा, ये सारी चीजें होंगी ना। और जब बिल्कुल अलग होगा तो कोई भी चीज नहीं होगी, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह उस्समद पढ़ रहा है तो वो है, दुआ हिज्जुल बहर है तो वो है, अस्तगफार है तो वो है, कोई भी वजीफा है जब बिल्कुल तन्हाई में बैठ के पढ़ेगा, न झूठ है, न गीबत है, न चुगली है, न दिल आजारी है, कोई चीज नहीं है, बल्कि दुनियावी ख्याल ही नहीं है, तू हो तेरा जलवा हो गोशा तन्हाई, ये चीज है। तो इसलिए अगर आपके घरों में, मतलब मैं ये चीज लाजिम नहीं कर रहा और ना ये सब पर लाजिम है, अगर ऐसी जगह है कि आप बिल्कुल अलहदा बैठकर अपना वजीफा पढ़ सकते हैं, जो जो आपको मामूलात बताए हैं, दुआ हिफ्ज़ुल बहर जो लोग पढ़ रहे हैं या इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं या कोई भी वजीफा पढ़ रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है तो जरूर उस जगह बैठकर बिल्कुल तन्हाई में वो वजीफा पढ़िए और फिर उसका सवाब बुजुर्गान दीन के बारगाह में पेश कर दीजिए। آپ دیکھ لیں, خود آپ بتائیں گے کہ آپ کے اندر کوئی چیز اترتی ہوئی محسوس ہوگی, اس کا اثر محسوس ہوگا, اس کی کیفیت محسوس ہوگی. اور ایک عام لوگوں میں بیٹھ کر پڑھیں گے اس کی کیفیت الگ, پڑھنے کا ثواب مل جائے گا لیکن جو اثرات مرتب ہونے ہیں وہ چیز نہیں ہوگی. ہم تو ایک گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں, بزرگان دین نے تو گھروں کو چھوڑ دیا, شہروں کو چھوڑ دیا, جنگلوں میں نکل گئے اسی لیے, اور وہاں جا کر انہوں نے چلا کشی کی. دور جانے کی ضرورت نہیں, دادا حضور قبلہ کی سوانح ہے تو اٹھا کر دیکھ لی, کشمیر کی پہاڑیوں میں 12 سال چلا کشی کی, اور اس دوران کمبل کا کرتا کمبل کا پاجامہ استعمال کیا. گرمی ہو, سردی ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, کیسے ہی موسم ہو, یہی لباس ہے. ایک غار میں, اور جب وہ چلا کشی پوری ہوئی اور 3 دن رہ گئے اس چلے کے پورا ہونے میں, چلا تو خیر 40 دن کا ہوتا ہے, اتنے عرصے میں کئی چلے کیے, اس میں ذات کا چلا کیا, اللہ الصمد کا چلا کیا, استغفار کا چلا کیا, اور نہ جانے کتنے چلے اتنے طویل عرصے میں کیے ہوں گے. جب یہ پورا کورس مکمل ہونے لگا, 3 دن باقی رہ گئے, تو حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ, جو اویسیا سلسلے کے بزرگ تھے جنہوں نے آپ کو چلا کشی کرائی تھی اور نگرانی کر رہے تھے, وہ پھر غار میں تشریف لے گئے اور 3 دن آپ پر توجہ اتحادی ڈالی, توجہ اتحادی ڈالی, تیسرا کوئی نہیں, بس یہ دونوں ہیں. پیر اپنے مرید پر خصوصی توجہ ڈال رہا ہے, اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی, یعنی تیسرا کوئی درمیان میں نہیں. اور پھر 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ کسی کی نگاہ نہیں ٹھہرتی, یہ کیفیت ہو گئی. اور دوسری کیفیت یہ ہوئی کہ جب دھوپ میں باہر نکلتے پرندے آ کر سر پہ سایہ کرتے, 8-10 کیلے کہیں سے آ جاتی اور ایسے پر پھیلا کر حضرت قطب ربانی کے سر پر سایہ کرتے کہ دھوپ نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا یہ کیا بات ہے, جب میں نکلتا ہوں جب یہ چیلے آ جاتی, کوئی اور آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ میں تو نکلوں گا, لوگ مجھے کرامت دیکھیں گے, میری طرف آئیں گے, خوش ہوں گے, بڑا خوش ہوتا. لیکن اللہ کا ولی بے نفس ہوتا, نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتا, نام و نمود کو پسند نہیں کرتا, اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو حضرت قطب ربانی نے عرض کیا حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ تو معاملہ عجیب ہے, میں جب نکلتا ہوں یہ چیلے آ کر ایسے پر پھیلا کے میرے اوپر سایہ کرتی, یہ دھوپ میں چلنے نہیں دیتی, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے, لوگوں کو ہدایت دینی ہے, جب میں نکلوں گا مرکوز نظر بنوں گا, لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا. انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک, ایک چیز بتائی, یہ پڑھو اور آسمان کی طرف اشارہ کر دو. آپ نے وہ چیز پڑھی, آسمان کی طرف اشارہ کیا, وہ چیلے وہیں سے غائب ہو. اگر وہ چاہتے تو ساری زندگی ایسا ہی ہوتا, ہوتا یا نہیں ہوتا, اور کتنی شہرت ہوتی. دہلی میں یہ ہوا, کتنے عرصے وہاں رہے, پھر وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آئے, پھر ہجرت کر کے کراچی آئے, ساری زندگی وہ ساتھ رہتی, اخباروں میں آ جاتا, آتا نا, ایک آدمی نکل رہا ہے چیلے مسلسل ساتھ ہیں, سایہ نہیں سایہ کر رہی ہیں, دھوپ نہیں ہونے دے رہی. لیکن نہیں, کہا نہیں, اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا, اپنے آپ کو چھپایا. میں نے جس کی رضا کے لیے کیا مجھ سے راضی ہے بس کافی, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تو وہ غاروں میں گئے, تنہائی میں گئے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اور باہر آئے ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے. پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی, اس کو فنا کر دیا, تمام خواہشات کو ختم کر دیا, اور پھر جب باہر نکلے ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے, پھر کیفیت یہ ہوئی کہ جس پہ نظر ڈال دی اسی کا بیڑا پار کر. تو اکثر بزرگان دین, اولیاء کاملین ہمیشہ خلوت میں رہے, اکثر ہمیشہ خلوت میں. حضرت مخدوم سمنانی ہیں, حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. ایک عام آدمی اگر اندھیرے میں چلا جائے, یہ چلو روشنی ہو, خلوت میں چلا جائے بالکل تنہائی میں, اس کو ایک ڈر محسوس ہوگا نا, خوف محسوس ہوگا, اور اگر اندھیرا ہو جائے تو اور ڈرے گا کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی مجھے مار دے گا, یا کوئی جن آ گیا یا فلاں آ گیا، خوف محسوس ہوتا ہے، اللہ والے اسی میں لذت محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے قلوب بے خوف ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی کا خوف نہیں. کیوں؟ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. حضرت سعید بن حرب، یہ بھی رسالہ قشیریہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں مالک بن مسعود کے پاس گیا، یہ بھی ایک بزرگ تھے اور بالکل تنہا رہتے تھے، کوئی ان کے پاس نہیں، گھر میں بالکل تنہا، وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا، آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟ یعنی اس تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، اکیلے رہنے میں آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اللہ کی صحبت میں وحشت محسوس کر سکتا ہے، میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا، تو مجھے وحشت کی کیا ضرورت، وہ ہر وقت میرے ساتھ، ہر وقت مجھے اس کی معیت حاصل ہے. تو ہو تیرا جلوہ ہو گوشہ تنہائی، تو جب وہ اس کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، جب اس کے دیدار میں مہم ہیں، جب تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا، تو پھر وحشت کس بات کی، پھر خوف کس بات کا، پھر ڈر کس بات کا، پھر تو وہ اسی میں لذت محسوس کرے گا، بلکہ باہر نکلے گا تو اس میں اس کو وحشت محسوس ہوگی. وجہ کیا ہے، ان کا قلب آئینے کی طرح اس طرح روشن ہو جاتا ہے کہ جب ان کی نظر کسی کے چہرے پر پڑتی ہے تو نظر تو چہرے پر پڑتی ہے، ایکس رے دل کا ہو جاتا ہے، دل میں کیا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں، اور اس کی حقیقت ان پر آشکارا ہو جاتا ہے. جو بھی انسان، اسی لیے آپ دیکھیں نا، اکثر بزرگان دین اولیاء کاملین لوگوں سے دور، کوئی آیا کسی نے کچھ کہا، بلکہ دور آپ کیوں جائیں، ہمارے بزرگ قبلہ اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نبر اللہ مرقدہ، کوئی آدمی آ کر رو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں بڑا ترس آ رہا ہے اس کے اوپر کہ دیکھو بیچارے کے ساتھ ایسا ہو، حضرت نے کوئی توجہ نہیں، بہت رویا، گڑ گڑایا، ایک تعویذ اٹھا کے دے دیا، جاؤ یہ باندھ لو، چلے جاؤ. اب ہم دل میں یہ سوچ رہے ہیں، اس کو تو کوئی زوردار تعویذ دینا چاہیے تھا، اس کے ساتھ تو ایسا ظلم ہوا ہے، اس کی تو اتنی زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، یہ فلا فلا تعویذ ہیں، یہ ہے اس سے زیادہ، یہ ہے پھر اس سے زیادہ، یہ ہے. حضرت نے ایک ایسے ہی معمولی اٹھا کے دے دی، تو ہم نے ابھی کہا نہیں، ان کو پتہ چل گیا ان کے دل میں کیا خیال، فوراً مڑ کے جب وہ چلا گیا، یا تو اسی وقت یا پھر گھر میں جا کر فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، مکافات عمل ہے، یہ اس سے زیادہ زیادتی دو لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے، یہ خود بھی ظالم ہے اور اب ظلم ہو رہا ہے تو چیخ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، واویلا کر رہا، یہ نہیں پتا کہ خود کیا کچھ کر چکا. ان کی کیفیت یہ ہوتی، لوگوں کی حقیقت، ان کے اعمال ان پر آشکارا ہو جاتے ہیں. جس طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، کہ ایک بزرگ نے کسی سے، مریض سے کہا کہ فلاں چیز بازار سے لے آؤ، چلے گئے، ٹوپی حضرت کی اوڑھ کے چلے گئے، جو دی تھی، جو خود اپنی ٹوپی تھی ان کی، یعنی پیر صاحب کی، وہ دے دی، اوڑھ کے چلے جاؤ، چلے گئے. اب جب دکان پہ گئے تو دیکھا کتا بیٹھا ہوا، دکاندار کی جگہ کتا بیٹھا ہوا ہے، حیران ہوا، یار یہ دکاندار کہاں گئے، یہ تو آگے گئے تو کہیں بندر بیٹھا ہوا ہے، کسی دکان پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، کہیں خنزیر، انسان ہے ہی نہیں، ساری دکانوں پر جانور بیٹھے، حیران ہوں یہ میں کدھر آ گیا، کہیں چڑیا گھر میں تو نہیں آ گیا میں، یہ سارے جانور ہی جانور، میں کسی جنگل میں تو نہیں آ گیا. واپس پیر مرشد نے کہا کیا ہوا، کہ حضرت عجیب بات ہے، جس دکان پہ جاتا ہوں انسان تو ہے ہی نہیں، کہیں کتا نظر آتا ہے، کہیں خنزیر نظر آتا ہے، کہیں کوئی درندہ نظر آتا ہے، عجیب بات ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. فرمایا ہماری ٹوپی اتار دو، جو ہماری ٹوپی اوڑھ کر گئے اتار دو، اپنی ٹوپی اوڑھ کے جاؤ چلو. اب جب گئے تو دیکھا سارے انسان ہی بیٹھے، ان کو پیسے دیے، جو چیز لینی تھی وہ لے کر آ گئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے والا منظر، یہ والا منظر، کہا دونوں منظر صحیح ہیں، صحیح ہے. جب تم ہماری ٹوپی اوڑھ کر گئے، یہ اس کی برکت تھی کہ وہ جو انسان تھے ان کی حقیقت تمہیں نظر آ گئی، समझ रहे हैं आप, उनकी हकीकत नजर आ गई और जब उतार दी तो तुम्हें वही इंसान नजर आए। हमें तो इंसान ही नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह का वली जब देखता है तो उस इंसान की हकीकत उस पर अश्कारा हो जाती, पता चल जाता है इसकी नेचर क्या है, इसकी हकीकत क्या है। यह है अल्लाह के वली की शान, इसलिए वो घबराते हैं। इससे मैं क्या बात करूं, इसकी तो कैफियत ही अलग है। इसलिए वो सब मखलूक से दूर होकर वासिले इल्लाह हो जाते, रुजुए इल्लाह हो जाते। ये सारी दुनिया कहते बेकार है, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र, उसकी याद अपने दिल में कायम करके, और हम वक्त और जो लज्जत उन्हें अल्लाह के जिक्र में महसूस होती है वो किसी चीज में नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है, देखिए रूह का ताल्लुक है आसमान से, जिस्म का ताल्लुक है जमीन से, ठीक है ना। रूह कहां से आई? आसमान से, और जिस्म जमीन से। इसीलिए जब इंसान मरता है और रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जिस्म को जमीन में दफन कर देते, ठीक है ना, और रूह चली जाती, जहां से आई वहां चली गई, उसका ताल्लुक आसमान से था वहीं चली गई, जिस्म का ताल्लुक जमीन से था उसको जमीन में दफन कर दिया, जिसका ताल्लुक जहां से है वो वहीं पहुंच गया, ठीक है ना। अब गिजा की जरूरत जिस्म को भी है और गिजा की जरूरत रूह को भी है। जिस्मानी गिजाएं तो हमने खा ली, रूहानी गिजा जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र औलिया अल्लाह, तिलावत कुरान, वज़ाइफ, ये सब रूह की गिजा। इसीलिए जब इंसान तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है या अगर सबके साथ भी जिक्र कर रहा हो तो एक लज्जत महसूस होती है, इसलिए कि रूह को गिजा मिल रही, रूह को गिजा मिल रही। और अगर उसके दर्जे मर्तबे और बढ़ जाएं तो फिर कैफियत ये होती है कि जिस्मानी गिजा मिले या ना मिले, रूहानी गिजा के साथ वो जिंदा रहता, को जरूरत नहीं है। बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का आप देखें कितना कम खाते, इतना खाएं कि जिस्म जिंदा रहे, इतनी कलील मकदार। हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं, वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, सिर्फ इतना। लेकिन रूहानी गिजा 24 घंटे रूहानी गिजा मिल रही, 24 घंटे रूहानी गिजा मिल रही। अब मिसाल एक ये समझें आप, एक इंसान सफर करता है और किसी दूसरे मुल्क जाता है, वहां वो मुसाफिर है, उसका अपना घर नहीं, घर उसका मसलन ये घर पाकिस्तान में है और वो यहां से इंग्लैंड चला गया, हॉलैंड चला गया, यहां से एक खत गया, अब तो खत का जमाना ही नहीं, अब तो ईमेल चल रही है, मोबाइल मौजूद है, फोन पे बात हो जाती है, ना ईमेल की जरूरत ना खत की, मसला हो तो फिर भी ईमेल कर देते एक सेकंड में इधर से उधर। जिस जमाने में खत जाते थे तो जब खत आता है ना किसी के वतन से तो बड़ा खुश होता है, मेरे घर से खत आया, जहां मैं रहता हूं वहां से खत आया, खुश होता है, खोल के पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो उसको बड़ी मुसर्रत होती, उसके कल्ब को सुकून मिलता है, मेरे वतन का खत है, मेरे वतन का खत है। अब रूह जो है, रूह इस दुनिया की नहीं है, रूह का ताल्लुक दुनिया से नहीं है, ये दुनिया रूह का वतन नहीं है, रूह का वतन तो और है, वहां से रूह आई। अब जब रूह जिस्म में आ गई, अब जब इस रूह के वतन का खत आता है तो रूह खुश होती, जब वो खत पढ़ा जाता है तो इसे सुरूर मिलता है। तो आप कहेंगे वो खत कौन सा है जो रूह को खुश कर दे और रूह के वतन से आए? वो खत कुरान है, कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो रूह खुश हो जाती। अरे ये तो वही खत है, ये तो वही वहीं से आया है जहां से मैं आई हूं, ये तो मेरी गिजा है। इसीलिए कुरान से दिलों को सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है, इत्मीनान मिलता है कि रूह खुश होती है कि ये मेरे वतन का खत पढ़ा जा रहा। यही मिसाल है। तो अगर हम जिस्मानी गिजा के बजाय रूहानी गिजा पर ज्यादा तवज्जो दें तो फिर हमें कल्बी सुकून हासिल हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए, कोई खौफ और कोई गम ना रहे। تو ان بزرگان دین اور یہ کاملین نے کیا کیا, ہر چیز کے لیے ایک ٹائم رکھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے دنیا کے لیے ٹائم, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, کاروبار کے لیے, نوکری کے لیے اور دوستوں سے ملنے کے لیے, فضول باتوں کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے ٹائم. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں جس نے پیدا کیا, اس کے لیے کوئی ٹائم. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر ایک کے لیے ٹائم رکھا اور اس کے لیے رات کی تنہائی, خلوت, گوشہ نشینی. رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, رب سے باتیں کرتے ہیں, رب سے گفتگو کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے رب سے باتیں کیسے ہوں گی, کیا رب جواب دے گا, کیا رب سنے گا؟ ہاں وہ سنتا ہے, وہ جواب بھی دیتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب بندہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر صرف اور صرف میری رضا کے لیے اٹھا ہے تو پھر اپنی رحمتوں برکتوں کی برسات کرتا ہے, پھر اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اس بندے کی تنہائی میں بیٹھ کر وہ رب کو یاد کر رہا ہے, پھر اس وقت جو کچھ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, حدیث شریف کے مطابق وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اللہ فرماتا ہے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں ضرور ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں. پھر اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے. اور اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں, تمام کاموں سے فارغ ہو کر آدھی رات کے بعد جب مقبولیت کا ٹائم شروع ہوتا ہے, وضو کر کے رجوع اللہ ہو کر تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر پھر اس کا کوئی اسم پاک پڑھ کر دیکھیے, سجدے میں سر رکھ کر پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکا کر دیکھیے اور پھر اس کو پکاریں, دل بتائے گا کہ وہ سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا, اپنی رحمتوں برکتوں کی برسات بھی کر رہا. تو جو لذت انہیں اس میں محسوس ہوتی ہے وہ پھر کسی چیز میں محسوس نہیں. اسی لیے اب حضور قبلہ نے ایک نشست میں فرمایا تھا اور ویسے بھی مریدین کے ایک محفل میں فرمایا تھا کہ جو مناظر تم لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہو, ٹی وی پہ دیکھتے نا, جھوٹے ہیں سارے مناظر. کہا اور جو مناظر ہم رات میں دیکھتے ہیں اگر وہ دیکھ لو تو ان سارے مناظر کو بھول. اس لیے کہ ہم ریئل دیکھتے ہیں تم نقل دیکھتے ہو, ہم سچے دیکھتے ہیں تم جھوٹے دیکھتے ہو. یہ سارے جھوٹے ہیں نا, جو ڈرامے ہیں, جو چیزیں ہیں, سب جھوٹ ہیں. اور اللہ والے بالکل ریئل دیکھتے ہیں, حقیقت دیکھتے ہیں. جو کچھ سامنے ہے وہ دیکھتے ہیں, جو ہو چکا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ساری چیزیں ان پر آشکارا کر دیتے ہیں. تو بات یہاں سے چلی کہ خلوت اور گوشہ نشینی ضروری ہے, اس لیے کہ جب آپ تمام دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر کچھ وقت اپنے رب کے لیے رکھیں. یہ وظائف اس لیے بتائے گئے کہ آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کر مت پڑھیں, وہ تو ایک مجبوری ہے کہ اگر کبھی وقت نہ ہو تو چلو آپ نے پڑھ لیا, لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اس کے اثرات مرتب ہوں, اس کا فائدہ ہو, آپ کو درجات و مراتب ملیں, تو بالکل علیحدہ بیٹھ کر کونے میں تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر پھر اس اسم پاک کو پڑھیے اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں نازل فرماتا. اس میں انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے, اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے, اور تجلیات ربانی جو نازل ہوتی ہیں وہ اس کے قلب میں داخل ہوتی ہیں اور پھر اس کا قلب آئینے کی طرح روشن اور منور ہو جاتا. اس لیے بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس گوشہ نشینی کو, خلوت کو ضروری سمجھا اور اس کے فوائد بیان فرمائے. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے, خلوص پیدا ہو جاتا. ریاکاری کا مطلب ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھیں, میں لوگوں کے سامنے پڑھوں, مجھے دیکھیں, کہیں یہ بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, دیکھو اتنی دیر سے بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا. اور خلوص کیا ہے, تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ رہا, کوئی اسے نہیں دیکھ رہا, صرف رب اسے دیکھ رہا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے خلوت کا, گوشہ نشینی کا, کہ جب آپ علیحدہ ہو کر پڑھیں گے خود بخود یہ چیز نکل جائے گی. دعائے حفظ البحر جو لوگ پڑھ رہے ہیں, مسلسل ورد میں رکھے ہوئے ہیں, پابندی کے ساتھ اس کا ورد کر رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ عبارت اس کے اندر ہے. میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہوں, اللہم اجعلنی عزیزن فی اعین الناس وذلیلن فی عینی, اے اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت دے اور مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے, یعنی میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھوں اور لوگ مجھے معزز سمجھیں. اس آیت کا معنی ہی یہی. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، ہم باعزت ہیں، ہم باوقار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. نہیں، اپنے آپ کو ذلیل سمجھو، میں کچھ نہیں، میں ذرہ ناچیز سے بھی کم. جب اپنے آپ کو مٹاؤ گے، وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کر دے گا، احترام پیدا کر دے گا، مرتبہ پیدا کر دے گا، درجات و مراتب پیدا کر دے گا. ان وظائف کے، ان دعاؤں کے، ان تمام چیزوں کے پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کا قلب پاک اور صاف ہو جائے، ریاکاری نکل جائے، خلوص اور محبت دل کے اندر پیدا ہو. بزرگان دین اولیاء کاملین کا جو طریقہ ہے، انہوں نے اپنے سال ہا سال کے تجربات جو انہوں نے کیے، اس کا نچوڑ انہوں نے ہمیں بتا دیا. ان پر عمل اگر ہم کرتے رہیں تو یہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسا انہوں نے کیا ہم اسی طرح کریں. تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خلوت اور جلوت کیا ہے، گویا یہ ظاہر اور باطن کا دوسرا نام ہے. تو ہمارا ظاہر اور باطن، پہلے چیز کیا ہے؟ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. جیسے ہم نظر آ رہے ہیں ایسے ہی ہم باطن میں بھی ہوں، جیسا باطن ہے ویسے ہی ظاہر. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں متقی پرہیزگار اور باطن میں کچھ بھی نہیں، ظاہر میں سچے بنے ہوئے باطن میں جھوٹا، یہ نہیں. سچ ظاہر میں بھی ہو، سچ باطن میں بھی ہو، خلوص ظاہر میں بھی ہو، خلوص باطن میں بھی ہو، ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، نہ ظاہر میں ہو اور نہ باطن میں. پہلی چیز ظاہر اور باطن ایک. دوسری چیز، کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکالیے کہ جو آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہیں، صرف اس کی رضا کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں. یعنی یہ اس نے مقرر نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، یہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہ طریقہ وضع کیا اپنے قلب کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے. علیحدہ میں بیٹھ کر جب اس کو پکارو گے، وہ سنے گا بھی اور اپنی رحمتوں سے مستفید بھی فرمائے گا. یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. تو آج کی اس نشست کا حاصل کیا ہے؟ کہ ہم خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کریں، جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں وہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور حد الامکان یہ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو نہ دکھائیں، صرف رب کو دکھائیں، دوسروں کو نہ بتائیں، صرف رب کو بتائیں. ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب بیٹھے تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے، کسی اور صاحب کے مرید تھے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ اپنی عبادت ریاضت کچھ لوگوں پر ظاہر کروں، تو مجھ سے کہا کہ حضرت وہ دعائے ذوالفقار کا چلہ آپ نے کیا؟ میں نے کہا ہاں کرتے رہتے. کہ میں نے جب کیا تھا، یعنی یہاں سے بات شروع کی، اب ویسے تو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کیا، تو میں نے جب کیا تو پانی اوپر آنے لگا. پانی اوپر آنے لگا؟ ہاں، میں نے پانی میں کھڑے ہو کر کیا، میں پڑھتا رہا، پانی اوپر چلتا رہا، جب پانی یہاں تک آ گیا پھر میں نے چھوڑ دیا، پانی نیچے چلا گیا. میں حیران ہو کر دیکھتا رہا، دعائے حفظ البحر کا پانی سے کیا تعلق؟ خیر بہرحال، اور جو لوگ تھے وہ بھی دیکھنے لگے سارے. یعنی ایک ایسی بات کہ جس کا کوئی ذکر ہی نہیں، جس کا کوئی محل نہیں، خام خواہ کی بتانا کہ ہم نے یہ کیا. یہی ریاکاری، یہی دکھاوا ہے، یہی عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو چھپا لو. تم نے جو کیا صرف رب کے لیے کیا، لوگوں کے لیے تھوڑی کیا ہے. اور جب صرف رب کے لیے کرو گے، پھر وہی رب جو ہے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر. غریب نواز نے کتنے چلے کیے، کبھی فرمایا کہ میں نے اتنے چلے کیے ہیں. بابا فرید نے کنویں میں لٹک کر چلہ معکوس کیا، کبھی کسی کو نہیں بتایا. ایک آدمی ان کو باندھ دیتا تھا، الٹے لٹک کر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب ٹائم ہوتا تھا تو پھر وہ دوبارہ ان کو کھولتا تھا، پھر باہر آتے تھے. 40 دن روزانہ اس طرح کیا، کبھی ظاہر نہیں کیا. بابا فرید ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، مخدوم سمنانی ہو، قطب ربانی ہو، اشرف المشائخ ہو، جتنے بزرگان دین، کبھی ظاہر نہیں کیا ہم نے یہ کیا لوگوں میں بیٹھ کر. وہ جانتے تھے جو کیا رب کی رضا کے لیے کیا، وہ راضی ہو گیا، کام ہو گیا. ان کو تھوڑی راضی کرنا ہے، ان کو تھوڑی متاثر کرنا ہے، ہمیں تو رب کو راضی کرنا. اس لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی عبادت کو چھپائیے، کسی پر ظاہر نہ کیجیے، اور جو کچھ ظاہر ہو سوائے اپنے شیخ کے اور کسی کو نہ بتائیں. یہ بھی ریاکاری میں آ جائے. ہم نے یہ پڑھا تو فلاں چیز ہم پر منکشف ہو گئی, یہ بات ہونے والی تھی پہلے سے ہمیں پتہ چل گئی. اپنے آپ کو چھپاتے رہیں, جب چھپائیں گے رب آپ کو خود بخود ظاہر کر دے. اس لیے کہ روحانیت میں خوشبو ہے, جس میں روحانیت ہے وہ جہاں چلا جائے گا خوشبو پھیل جائے گی, خود بخود لوگ کھینچے چلے آئیں گے. اور روحانیت میں کشش بھی ہے, لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آؤ میرے پاس آ جاؤ. جس مقام پر بیٹھ جائے گا مخلوق خدا وہیں پر چلی جائے گی. تو اس لیے آج کی اس نشست کا حاصل کیا ہے, دو تین باتیں آپ نے سمجھی. پہلی چیز کیا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے, جیسے ہم نظر آ رہے ہیں ویسے ہی, جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں, فرق نہ ہو کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ. دوسری چیز, کوئی نہ کوئی وقت ایسا رکھیں, یعنی اس کو لازم نہیں کیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں گنجائش نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے, جن کے گھروں میں گنجائش ہے تو وہ اپنے علیحدہ ایک جگہ رکھیں, اپنا مصلی علیحدہ رکھیں. ایک وقت اگر معین ہو سکے تو وہ بھی ضروری ہے, اور اس میں بیٹھ کر پڑھیں تو پھر اس میں وہ خود فرق محسوس کریں گے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ریاکاری بالکل نہ ہو, خلوص کے ساتھ صرف ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. جب رب راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی ہو جائے. یہ دو تین چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرم بردار بنا. اے الہ العالمین, یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر, ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.